أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين التحريم آيات 12 و 13 یہ جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کی حالت یا مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مانند بیان کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات عطا فرما اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے بھی نجات بخش اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال مریم کی سی بیان فرماتا ہے جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کی اور وہ اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائی اور اس نے فرما برداروں کا مقام حاصل کر لیا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو پاکستان کے مبینہ قرطاس ابیض کہ مصنف نے یا مصنفین نے نظر انداز کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عجیب اعتراض اٹھایا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ تمام تر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کریمہ یا کسی تعلیم کو نظر انداز کر کے اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ بطور خاص کھلے لفظوں میں وہ بات بیان کر رہی تھی جس کی لا علمی کے نتیجے میں یا عمدن جس سے آنکھیں بند کر کے اس اعتراض کو اٹھا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر تمسخر کیا گیا. چنانچہ ایک اعتراض یہ کیا گیا, اس کو عنوان ہے بعض دلچسپ اور عجیب و غریب تاویلات. مرزا صاحب اپنے مسیح ابن مریم ہونے کی عجیب و غریب تاویل کرتے ہیں, جس میں پہلے وہ اپنے آپ کو مریم تصور کرتے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کی روح اپنے اندر پھونکے جانے کا ماجرا بیان کرتے ہیں. یہ جو رنگ اختیار کیا گیا ہے یہ اسی قسم کا تمسخر کا رنگ ہے جو ہمیشہ تمام انبیاء کے خلاف اختیار کیا جاتا رہا ہے, اور ان کے عام علماء اس میں اور بھی رنگ بھر کے چسکے لے لے کر اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عملاً فعلاً اس بات کے قائل تھے کہ آپ کو حمل ٹھہرا, آپ کے پیٹ میں ایک بچہ بنا, اور وہی بچہ گویا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اس رنگ میں تضحیک اور تمسخر کے طور پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عبارت رکھی گئی اس میں, اور باہر کی دنیا جو ان باتوں سے بے خبر ہے ان پر یہ تاثر پیدا کرنے تاثر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مخبوط الحواس انسان تھا, ایک ایسا شخص جس کا دماغی حالت کا نمونہ یہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت بناتا ہے اور وہ بھی مریم, اور پھر حمل ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا. تو جس طرح دیوان نے مخبوط الحواس لوگ اس قسم کی باتیں سوچا کرتے ہیں اسی قسم کا ایک انسان ہے. اس پہ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے, اگر اسی قسم کا انسان ہے تو پھر اس سے اسلام کو یا پاکستان کو خطرہ کیسے لاحق ہو گیا؟ ایسے ہزاروں لاکھوں دیوانے دنیا میں پھرتے ہیں اور کبھی کسی معقول انسان نے یا کسی قوم نے ان کو اپنے لیے خطرہ تصور نہیں کیا. تو تمہارا جھوٹ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ایک دیوانے ایک مرغی کے مریض ایک مخبوط الحواس کے طور پر اس شخص کو پیش کر رہے ہو, اور دوسری طرف عنوان یہ لگا ہے کہ تمام اسلام تمام عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے. یہ بین ہی اسی قسم کی بات ہے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف ظالم لوگ مجنون کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, اور دوسری طرف تمام دنیا کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے. اور صرف 100 سال نہیں, سینکڑوں سال تک ایک خطرے کے طور پر آپ کو سمجھا گیا, اور اس خطرے کے مقابل پر اسی قسم کے جھوٹے فساد کھڑے کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی. تمام عیسائی لٹریچر اس فرضی خطرے کے اس گندے مقابلے سے بھرا پڑا ہے. فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ انسانیت کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں تھے, فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ ہر خوبی کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ نہیں تھے, مگر حقیقتاً اگر خطرہ تھے تو ہر فساد کے لیے, ہر گندگی کے لیے, ہر جھوٹ اور ہر باطل کے لیے. تو ان معنوں میں تو یہ بات درست ہے کہ جھوٹ اور فساد اور باطل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا گیا. لکھا یہ گیا ہے کہ ہر خوبی کے لیے یعنی اسلام کے لیے خطرہ ہے, اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور بےمانی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ اعتراض خود اپنے ہی وجود کو کھا رہا ہے, کیونکہ ایک مجذوب انسان ایک پاگل انسان تو کسی کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا سوائے اپنی ذات کے. بہرحال جس آیت کو نظر انداز کیا گیا ہے اس آیت کی روح سے تو اب ان کے لیے دو صورتوں میں سے ایک صورت بہرحال اپنے لیے اختیار کرنی پڑے گی, ورنہ جن کو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے نکالتے ہیں ان کی بجائے اب خود ان کو دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے نکلنا پڑے گا. اور ایک ایسے موقع پر آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اب قرآن کی تلوار ان کو جواب دے گی اور قرآن کی تلوار ان کو کاٹے گی. اتنی واضح اتنی قوی قرآن کی تلوار ہے جسے فرقان کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. چنانچہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں مومنوں کی دو ہی حالتیں بیان فرمائی گئی ہیں, فرمایا ہے تیسری کوئی شکل یہاں بیان نہیں, یعنی یہ فرمایا گیا کہ یا تو مومن فرعون کی بیوی کے طور پر ہے اور اس پر وہی مثال صادق آتی ہے جو آسیہ کے اوپر آسیہ کی مثال تھی, اور یا پھر مریم کی مثال اس پر صادق آئے گی, اور اس مریم کی مثال جس میں ہم نے روح پھونکی اور پھر اس سے مسیح ابن مریم پیدا ہوا, یعنی محض مریم کی مثال نہیں بلکہ ایک ایسی مریم کی مثال جس میں روح پھونکی گئی, وہ حاملہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا. تو قرآن کریم تو مومنوں کی دو ہی مثالیں بیان کرتا ہے, یہاں تیسری کسی قسم کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اگر آپ کو مریمی حالت پسند نہیں تو فرعون کی بیوی بن کے دکھائیے, پھر وہ کیسے بن کے دکھاتے ہیں؟ اور نہ اگر فرعون کی بیوی بن سکتے ہیں نہ مریم بن سکتے ہیں تو پھر دائرہ ایمان سے آپ باہر نکلتے ہیں, کیونکہ یہ آیت مومنوں کو ان دو قسموں میں سے کسی ایک میں ضرور داخل کرتی. امر واقعہ یہ ہے کہ نہ ان کی قرآن پر نظر, نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی فہم, نہ اپنے گزشتہ بزرگوں اور علماء کی تعلیمات اور ان کی تفاسیر قرآن پر ان کی نظر ہے. اگر ان تمام امور پر نظر ہوتی تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس قسم کا حملہ کرنے کی. اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ میں نے ایک مخالف مولوی کے سامنے اس طرح رکھا تھا, میں نے کہا دیکھیں آپ نے تو تمسخر اڑایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا, اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ حاملہ کیسے ہوئے, کس طرح بچہ بنا, کتنے مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہوا اور کس قسم کی تکلیفات اٹھائیں. تو آپ کو تو مریم بننا پسند نہیں ہے, اس لیے لازماً جب آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فرعون کی بیوی ہونے کا تو اقرار کرنا پڑے گا. تو پہلے مجھے وہ قصہ سنا دیجئے کہ فرعون کی بیوی کیسے بنے, پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مریمی حالت کا بھی قصہ سنا دوں گا, کیونکہ قرآن کریم نے پہلے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے, بعد میں مریم کی مثال دی ہے. تو جس نہج پر آپ بات شروع کریں گے میں اسی کو آگے چلا کر آپ کو بتاؤں گا کہ پھر مریمی حالت کس کو کہتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ عرفان سے آری لوگ ہیں, ان کو فہم ہی کوئی نہیں ہے قرآن کریم کا, ورنہ ایسے حملے نہ کرتے جن کے نتیجے میں قرآن ان پر پھر جوابی حملہ کرتا. بات یہ ہے, اور میں نے ان کو بھی سمجھایا, میں نے کہا اس میں تمسخر کی بات نہیں ہے, آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کریم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن ادنا حالت کے بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ حالت کے بھی ہوتے ہیں, اور سب سے ادنا حالت کا مومن جسے قرآن قبول کرتا ہے اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس سے نیچے اس کی حالت متصور نہیں ہو سکتی. وہ فرعون کی بیوی جیسا مومن ہے. ایک بہت بڑا جابر بادشاہ اس کا خاون تھا, ایک عظیم سلطنت کا سربراہ, اور اتنا مغرور اور اتنا متکبر کہ وہ آسمان کے خدا کو بھی چیلنج کیا کرتا تھا. وہ حمان سے کہا کرتا تھا کہ میرے لیے ایک عمارت تعمیر کرو تاکہ میں بلندیوں پر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح وہ خدا ہے کون جس کی موسیٰ باتیں کرتا ہے. ایسے متکبر اور جابر اور ظالم بادشاہ کے نیچے ایک کمزور عورت بطور بیوی کی تھی جس کا کوئی بھی بس اور اختیار نہیں تھا, لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اس نے پھر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور پھر خدا کے حضور گریہ اور زاری کرتی رہی اور دعائیں کرتی رہی اور دعاؤں سے طاقت حاصل کرتی رہی کہ اے اللہ تو بھی میرے ایمان کی حفاظت فرما اور اس جابر اور ظالم بادشاہ کو میرے ایمان پر فتح نصیب نہ ہونے دے. کتنی عظیم الشان مثال ہے. لیکن عرفان سے آری قرآن سے نابلد لوگوں کے لیے محض ایک تمسر کی حیثیت رکھتی ہے. بہت عظیم الشان مثال ہے, مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ عظیم الشان مثال میرے محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلاموں پر صادق آتی ہے, ان کے اعلیٰ پر صادق نہیں آتی. جو سب سے کم درجہ رکھتے ہیں, جو سب سے کم مقام رکھتے ہیں امت محمدیہ میں, وہ اس شان کے لوگ ہیں کہ جو ظالم سے ظالم اور جابر سے جابر بادشاہ کے مقابل پر اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, اور ان میں سے جو اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں, جو صاحب عرفان ہیں, جو اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں, ان کی مثال فرماتا ہے उनकी हालत तो मरियम की सी होती है। मरियम वो औरत थी जिसके नज़दीक किसी किस्म के शहवानी ख्यालात कभी नहीं फटके, जो कुल्लियतन हर किस्म की शैतानी मस से पाक थी। और अगरचे ब्याह शादी के बाद ये ताल्लुकात कुदरती और तभी होते हैं और उन्हें शैतानी नहीं कहा जाता, जो पाक बाज लोगों के ताल्लुकात हैं उनको शैतानी नहीं कहा जाता, लेकिन मरियम की हालत तो ऐसी थी कि वो उस हिस्से ही नाआशना थी, उस जज्बाती अंगेख से ही नाआशना थी और अपने नफ्स की कोई भी उसके अंदर मिलौनी नहीं थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने महज अपनी कुदरत से उसे एक रूहानी और जिस्मानी फर्जंद अता फरमाया। बस खुदा ताला ये बयान फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे जब नए मरातिब हासिल करते हैं और नए मुकामात तक पहुंचते हैं तो उसमें उनकी नफ्स की मिलौनी का अदना सा भी दखल नहीं होता। किसी शैतान ने उनके अंदर ये काम उनके काम में नहीं फूंका होता कि उठो और अपने बुलंद मुकामात का दावा करो। किसी नफसानी ख्वाहिश और अनानियत ने उनको इस बात पर नहीं उकसाया होता कि तुम बुलंद मुकामात की ख्वाहिश करो। वो तो जमीन पर बिछे हुए आजिज लोग होते हैं खुदा के, ऐसे आजिज बंदे जिनको मरातिब और मुकाम अता भी फरमाए जाएं तो फिर भी वो कहते हैं गिर में खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। ऐसे लोग जब दावी करते हैं तो हरगिज अपने नफ्स से नहीं करते, ऐसे लोग उस वक्त दावा करते हैं जब आसमान से उनमें रूह फूंकी जाती है और वो मजबूर कर दिए जाते हैं और खुदा का हुक्म उन पर नाजिल होता है उठो और अपनी एक नई पैदाइश का ऐलान करो। उनमें से वो ईसा पैदा होते हैं जो आप भी जिंदा होते हैं और लोगों की भी जिंदगी अता किया करते हैं, जो मरती ही कौमों को संभाल लिया करते हैं। कितनी अजीम शान मिसाल है जिसे जालिम कौम ने एक तमस्खर का निशाना बना लिया। बस इनके लिए दो सूरतों में से एक तो बहरहाल कबूल करनी होगी। अगर मरियम तक के मुकाम तक पहुंचने की तौफीक नहीं तो फिरौन की बीवी का मुकाम ही हासिल करके दिखाएं, मगर अफसोस कि अक्सर उनमें ऐसे हैं जिनको वो भी तौफीक हासिल नहीं। जबर से किसी का दीन बदलवाने की कोशिश तो जरूर करते हैं मगर जबर के मुकाबले पर अपने दीन की हिफाजत की कोई तौफीक कोई हिम्मत में बाकी नहीं। एक जाबिर की परस्ती शुरू कर देते हैं, एक आमिर को बतौर कौम कबूल कर लेते हैं। मैं मजलूम भी हैं, कमजोर भी हैं, बेख्तियार भी हैं, मैं सब जानता हूं। इनमें साहिब हिम्मत भी होंगे लेकिन निस्बतन कम, और बदकिस्मती से अक्सर हालत कौम की ऐसी हो चुकी है या बना दी गई है जबर के साथ कि अब उनमें कल में हक कहने की ताकत बाकी नहीं रही। तो जहां तक जमात अहमदी का ताल्लुक है, हम तो इन दोनों हाथों को अपने ऊपर इस तरह कबूल अपने ऊपर तारी कर चुके हैं कि हम में से हर अदना अहमदी जो कम से कम मुकाम पर भी फायज है वो भी खुदा ताला के फजल से अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है और हर कुर्बानी पेश करता चला जा रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने है कितनों के दीन तुम बदलवा चुके हो, कितनों के कलमे तुमने उनके सीनों से नोचे हैं, कितनों को कैदों की मुसीबत में मुब्तला किया, कितनों के खून बहाए, लेकिन देखो खुदा के ये आजिज बंदे किस शान के साथ कुरान करीम की इस बयान करदा इस मुकाम को चिमटे हुए हैं कि एक जालिम और जाबिर बादशाह की तलवार के नीचे भी ला इलाहा इल्लल्लाह के इजहार से बाज नहीं आ रहे और ना कभी बाज नहीं आएंगे। तो अदना की यह हालत है, इन्हीं में से वो आला भी पैदा होते हैं और होते रहेंगे जिनको खुदा मरियम ही हालत अता फरमाएगा, उनसे उनके वजूद के अंदर से नए वजूद पैदा होते रहेंगे। इससे पहले भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अलावा भी साहिब कश्फ व इल्हाम बुजुर्ग ऐसे थे जो इस आरिफाना नुक्ता को पा गए थे, क्योंकि फिल हकीकत वो ताल्लुक बिल्ला रखने वाले लोग थे। उनमें से एक हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अपने मकालात में से 26वें नंबर के मकाले में ठंडा है इसके چھبیسویں نمبر کے مقالے میں لکھتے ہیں لا تکشف البرقع والقناع عن وجهك, کہ تو اپنے چہرے پر سے برقع اور قناع نہ اتار. اب یہ دونوں چیزیں عورت کا لباس ہیں, اس سلسلے میں یہ کیا قصہ ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر, حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ اے مرد, اے مخاطب, تو اپنے چہرے سے برقع اور قناع کو نہ اتار. اس کی تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں, برقع اور قناع کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عورت کا لباس ہے, اور اس میں اشارہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے. ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے اور اس کا دعوی مردانگی درست نہیں. پس وہ جو پہلی حالت ہے جس میں ایک پاکیزگی تو موجود ہے لیکن اس پاکیزگی نے ایک نئے وجود کو بھی جنم نہیں دیا, اسے مریمی حالت کہا جاتا ہے, اور گزشتہ بزرگان امت بھی اسی طرح قرار دیتے رہے. اسی طرح مولانا روم جو مشہور و معروف صوفی بزرگ اور شاعر گزرے ہیں, وہ اپنے مثنوی میں فرماتے ہیں, ہم چو مریم جان ز آسیب حبیب حاملہ شد از مسیح دل فریب, کہ مریم کی طرح جان حبیب کے سائے سے حاملہ ہوئی اور اس نے دل فریب مسیح کو حمل میں لیا. اب دیکھیے صاحب علم و عرفان لوگوں پر, خدا تعالیٰ پہلے بھی اس آیت کی تفسیر ظاہر فرماتا رہا ہے اور وہ یہی دعویٰ انہی لفظوں میں کرتے رہے, کس کس سے تم تمسخر کرو گے, کس کس کو اپنے ظالمانہ مذاق کا نشانہ بناؤ گے. ایک دوسرا اعتراض حضرت جماعت احمدیہ پر یہ کیا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں کی سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی. اب یہ غور سے سن لیجئے, سب سے گھناؤنی سازش, کیونکہ باقی سب سازشیں جتنی بھی ہیں وہ زیادہ درجے کی ہیں. اس کا حال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی سازشوں کا کیا حال ہے. کہتے ہیں سب سے گھناؤنی سازش یہ تھی کہ اس نئی اسلامی مملکت کو ایک قادیانی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے جس کے کرتا دھرتا قادیانی ہوں, مملکت پاکستان میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک قادیانی ریاست قائم کی جائے. قیام پاکستان کے ایک سال ہی کے اندر قادیانیوں کے سربراہ نے 22 جولائی 1948 کو کوئٹے میں ایک تقریر کی جو 13 اگست 1948 کے الفضل میں شائع ہوئی. امیر جماعت احمدیہ نے اپنے پیراؤں کو منزہ ذیل نصائحیں دیں. الفضل میں فرمائی لکھا ہوگا نا, تو انہوں نے اس کا ترجمہ دی کر دیا ہے. برطانوی بلوچستان, جسے اب پاک بلوچستان کا نام دیا گیا ہے, اس کی کل آبادی 5 لاکھ ہے. اگرچہ اس صوبے کی آبادی دوسرے صوبوں کی آبادی سے کم ہے لیکن ایک اکائی کے اعتبار سے بہت اہم ہے. ایک مملکت میں اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک معاشرے میں ایک فرد کی. اس کی مثال کے لیے آدمی امریکہ کے دستور کا حوالہ دے سکتا ہے. امریکہ میں ہر ریاست کو سینٹ میں برابر نمائندگی ملتی ہے, چاہے کسی ریاست کی آبادی 10 ملین ہو یا 100 ملین. مختصر یہ کہ اگرچہ پاک بلوچستان کی آبادی صرف 5 لاکھ ہے یا ریاستوں کی آبادی ملا کر 10 لاکھ سے زیادہ ہے, ایک یونٹ کے لحاظ سے اس کی اپنی اہمیت ہے. ایک بڑی آبادی کو احمدی بنانا مشکل ہے لیکن ایک چھوٹی آبادی کو احمدی بنانا آسان ہے. اس لیے اگر قوم پوری طرح اس معاملے کی طرف توجہ دے تو اس صوبے کو تھوڑے ہی عرصے میں احمدیت کی طرف لایا جا سکتا ہے. یہ ہے وہ نہایت ہی خوفناک گھنونی سازش جو سب زیادہ سازشوں سے زیادہ خطرناک ہے, جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی ممالک کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا. ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ حملہ کر کے और या वहां बगावत करवा के पाकिस्तान के एक सूबे को पाकिस्तान से काट के अलग कर दिया जाएगा, ये ऐलान किया जा रहा है। और बेवकूफी इतनी है कि जो हवाला पेश कर रहे हैं उस हवाले से ही इसका रद्द साबित हो रहा है। इशारतन भी वहां ये जिक्र मौजूद नहीं कि उसे सूबे बलूचिस्तान को बजोर शमशीर फतह करो और फिर उसको काट कर मुल्क से अलग कर दो। कम से कम हवाला तो पढ़ लेते वो क्या पेश कर रहे हैं। वहां तो ये लिखा हुआ है कि यहां तबलीग करो, रूहानी फतह हासिल करो, और जब तुम फतह हासिल कर लो तब भी पाकिस्तान से अलहदा नहीं होना बल्कि उसकी एक इकाई के तौर पर साथ चिमटे रहो। अगरचि तुम्हें अक्सरियत हासिल नहीं होगी पाकिस्तान में, लेकिन एक इकाई के तौर पर तुम्हें एक मुअज्ज़ज़ मुकाम मिल जाएगा, तुम एक बात पहुंचा सकोगे। इस दावे को इस तरह तब्दील किया जा रहा है और आंखों के सामने है, यानी हवाला भी सामने मौजूद है, फिर भी अकल इतनी नहीं आई कि इससे वो नतीजा नहीं निकल सकता जो निकाला जा रहा है कि बजोर शमशीर गोया काट कर वतन से अलग कर देने की साजिश की जा रही थी। लेकिन मैं आप उनको ये बात भी बताऊं कि इससे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें जमात अहमदिया, अगर ये साजिश है तो कर चुकी है और ऐलान कर चुकी है। जिस तरह ये साजिश बकायदा खुतबे में बयान की गई और उसको फिर अलफजल में शाया भी किया गया, इसी तरह जमात अहमदिया की जितनी साजिशें हैं वो सारी जाहिर व बाहिर खुली खुली और बाद में अपने लिटरेचर में उसको शाया कर दिया गया उन सब साजिशों को, अगर वो साजिशें थी, और फिर किसी से छुपाया नहीं गया उसे उन बातों को, कसरत से शाया करके तुम ही लोगों में तकसीम की जाती है, तुम ही हो जो उन्हें जब्त कर करके लोगों से छुपाते फिरते हो। हम तो अपनी साजिशों को खोल खोल पेश करना चाहते हैं और तुम खुद ही दबा रहे हो उनको और उनको छुपा रहे हो दुनिया की नजर से। लेकिन इससे कत नजर एक खास बात जो काबिल तवज्जो है वो ये है कि एक ऐसी हसास हुकूमत जिसका बलूचिस्तान के मामले में ये हाल हो कि दूर दराज लखोदक पहाड़ पर बैठे हुए किसी बलूची सरदार को छींक भी आ जाए तो गोलियों की बौछार कर दी जाती, बारहा बमबारियां की गई और बड़े सख्त खतरात उनसे दरपेश हुए और बजोर शमशीर दबा दिया गया उन कोशिशों को जिनको पाकिस्तान दुश्मन कोशिशें कहा गया। अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या किस्सा था, मगर बहरहाल सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश तुम्हारी आंखों के सामने पनपती रही और तुमने कुछ भी नहीं किया। वो कौन सी जमात अहमदिया की फौज थी जिसके खिलाफ तुमने फौजकशी की, और सब साजिशों से ज्यादा खतरनाक साजिश को तुमने इस तरह इस नजर से देखा, इस तख़फीफ़ की नजर से देखा कि एक भी आदमी इसके इस साजिश के में मुलव्वज़ करके पकड़ा नहीं। मामूली मामूली वाकयात के ऊपर बगैर मुकदमों के जेलें तुमने भर दी लोगों से और सख्त अजियतनाक सजाएं दी उनको, पेशतर इसके कि उनके खिलाफ जुर्म साबित होता, दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया गया इस शुबे में कि तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। और इतनी भयानक साजिश जिसको तुम कहते हो कि सब साजिशों से ज्यादा खौफनाक थी, इस साजिश के होते हुए तुमने एक अहमदी को भी इस साजिश में मुलव्वज़ करके नहीं पकड़ा और साबित नहीं किया कि कहां उनकी बंदूकें थीं, कहां तलवारें थीं, कहां गोला बारूद छुपे हुए थे, वो फौज कहां थी जो बलूचिस्तान पर हमला करने की तैयारियां कर रही थी। फर्जी किस्से खुद भी जानते हो कि बिल्कुल झूठ बेबुनियाद बातें हैं और सारी दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पहले भी मैंने ये जिक्र किया था कि इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मुझे वो मशहूर स्पेनिश कैरेक्टर डॉन किखोटे या डॉन क्विक्सॉट के नाम से मशहूर है हमारे मुल्क में, वो याद आ जाता है। बिल्कुल वही हाल है इनका। एक पनचक्की देखी तो उसे दुनिया का एक बहुत खौफनाक देव समझ के उसके ऊपर हमला कर दिया। भेड़ें बेचारी मासूम चल रही थी घास, उनको एक दुश्मन की खौफनाक फौज समझ के नेजा तान कर घोड़ा डपटा के उन पर हमला किया और बहुत सी भेड़ें उनमें से मार डाली। इसी किस्म के तुम्हारे फर्जी खतरात हैं, इसी किस्म के तुम्हारे हमलावर हैं, और फिर उन बेचारों से सलूक भी तुम्हारा वैसा ही है जालिमान। چنانچہ جو رد عمل ہوا اس سازش کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا اور دشمن کون سا تھا, کیسے پکڑا گیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس قدر خوفناک سازش جو ہوئی حکومت بلوچستان پر قبضہ کرنے کی, اس کا رد عمل جواب یہ دیا گیا, اور اس طرح انہوں نے اس سازش کو کچلا کہ ایک میجر محمود احمد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر آرمی میں, وہ انہیں کی فوج میں ملازم تھے, یعنی ہماری پاکستان کی فوج میں, اور وہ بیچارے ایک جلسہ سن کر واپس آ رہے تھے نہتے بے ضرر لوگوں کی جان بچانے والے, تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا, پتھراؤ کیا گیا اور بڑا ظالمانہ طور پر ان کو مار دیا گیا. گویا ہمیشہ کے لیے اس سازش کو کچل دیا گیا جو بلوچستان کے خلاف جماعت احمدیہ نے بنائی تھی, اور اسی سرزمین پر قضیہ بھی طے ہو گیا. ڈان کوئکساٹ ہیں یہ, بالکل وہی ادائیں ہیں. اس معصوم انسان سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا, واقعتاً وہ کسی سازش کا حصہ نہیں تھا, وہ تو وقت کی روح کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والا ایک انسان تھا, نہایت ہی شریف النفس. رات کو بھی بلاتے تھے تو بے دریغ چلا جایا کرتا تھا مریضوں کے لیے, اس کا مقصد جان بچانا تھا. اور اس پر حملہ کر کے تم نے گویا بلوچستان کی جان احمدیت سے چھڑا لی. فرضی کہانیوں میں بسنے والے لوگ ہو, تمہارا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں, اور جو حقیقی خطرات ہیں ان سے کلیتاً تم بے پرواہ ہو چکے ہو, تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں اور ان کی طرف سے تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی طرف سے خطرے کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کر لیتے اور لوگوں کی کتابوں سے, مولویوں کی کتابوں سے مستعار لے کر اعتراض اپنے اس سیاہ نامے میں شامل نہ کرتے, تو آپ کو بہت سی اور حوالے, بہت سے حوالے اور مل جانے تھے. میں آپ کو خود سنا دیتا ہوں, یہ سازشیں تو سب چھپی ہی موجود ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا یہ حوالہ دیا گیا ہے بلوچستان والا, وہ تو اس سے بہت پہلے 1936 میں یہ فرما چکے تھے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہم دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت دنیا پر قائم کر کے رہیں گے. ساری دنیا کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ساری دنیا کو فتح کرنے کے پروگرام ہو رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں, اور تمہیں سوائے بلوچستان کے نظر ہی کوئی نہیں آئی سازش. پھر فرماتے ہیں بس آرام سے مت بیٹھو. یہ 1937 کے الفضل میں شائع شدہ ہے 8 جنوری میں. بس آرام سے مت بیٹھو کہ تمہاری منزل بہت دور ہے اور تمہارا کام بہت مشکل ہے اور تمہاری ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں. آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلوار لے کر دنیا کی تمام حکومتوں پر ایک ہی وقت میں حملہ کر دیں, اور یا اس میدان میں جان دے دیں یا ان ملکوں کو خدا اور اس کے رسول کے لیے فتح کریں. بس چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف مت دیکھو اور اپنے مقصود کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو, اور ہر احمدی خواہ کسی شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہو, اس کو اپنی کوششوں اور سائیوں کا مرجع صرف ایک ہی نقطہ رکھنا چاہیے کہ اس نے دنیا کو اسلام کے لیے فتح کرنا ہے. عالمی فتح کی سازش ہے, اور صرف بلوچستان کی بات تمہیں سمجھ آئی ہے, وہی نظر آئی ہے, اس لیے کہ وہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا, مولویوں نے اس بات کو اٹھا لیا تھا اور ایک احمدی شہید کر دیا گیا تھا. چونکہ تم نے محنت ہی نہیں کی, توجہ نہیں کی اس جماعت کے لٹریچر کی طرف, اس لیے جو اعتراض کسی نے اکٹھے کر دیے وہی پڑھ پڑھ کر دوبارہ تم انہی ہتھیاروں سے حملہ آور ہو رہے ہو. اور یہ سازش تو صرف, اس سازش کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے وقت سے نہیں ہوا, اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے, اس کا آغاز تو 1400 سال پہلے سے ہو چکا ہے, اور اس سازش کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اور ایک جگہ نہیں, دو یا تین جگہ اسی مضمون کی آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اور مقصود یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بھیجنے کا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ تمام ادیان پر, تمام دنیا کے ہر دین پر اس کو غالب کر. یہ وہ سازش ہے جس سازش کے ہم غلام ہیں, جس سازش میں ہم ملوث ہیں, ہم تو مجرم ہیں اقراری, اس کے جرم میں جو چاہتا ہے تم سے کرو. لیکن جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہی اس سازش کو پورا کرنا ہے جسے تم سازش کہہ رہے ہو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بار بار مختلف ممالک کی فتوحات کی خبریں دی, اور ایک ملک کی نہیں, دو ملکوں کی نہیں, تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غالب آنے کی خبریں عطا فرمائی, اور آپ نے بڑی قوت اور شان کے ساتھ اسلام کے آخری غلبے کے اعلان فرمائے. تو جو جماعت اتنے بڑے جرم کی اقراری مجرم ہے, اس کی یہ چھوٹی سی بات تمہیں کیا فائدہ دے گی کہ بلوچستان پر قبضہ کرنے کی خواہش کی. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی راہ میں جب روکیں ڈالی گئیں, تو آپ نے فرمایا, مخالف ہماری تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری جماعت ریت کے ذروں کی طرح دکھائی ہے روس میں. اس حوالے میں روس کا ذکر نہیں, دوسرا حوالہ ہے جس میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ روس میں میں تمہاری جماعت کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں گا. اب دیکھیے کہ روس کے لیے بھی جماعت احمدیہ اسی طرح خطرہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے, دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا, مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ثابت کر دے گا. پھر فرمایا, میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. کون سا ملک ہے جو اس سازش سے باہر رہ گیا ہے؟ بس روس کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی, اور امریکہ کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی, اور جاپان کو بھی انگیخت کرو اور چین کو بھی انگیخت کرو. جتنے تمہارے پیادے ہیں ہم پر چڑھا لاؤ, جتنے تمہارے سوار ہیں ہم پر چڑھا لاؤ, مگر خدا کی قسم تمہاری ساری طاقتیں ناکام جائیں گی, کیونکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے, اور قرآن کے منصوبے کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری فتح کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں, لیکن خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی فتح نہیں ہے, ملکوں اور تاجوں اور تختوں کی فتح نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک روحانی فتح ہے. فرماتے ہیں, مجھ کو کیا ملکوں سے, میرا ملک ہے سب سے جدا, مجھ کو کیا تاجوں سے, میرا تاج ہے رضوان یار. بس اس سازش میں ہم ضرور ملوث ہیں کہ رضوان یار کی خاطر ہم تمام دنیا میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں, اور اس راہ میں کسی قربانی کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے. تمام عیسائی ممالک کے خلاف گویا کہ ایک سازش ہو رہی ہے, اور ان کا یہ حال ہے, فرضی خطرات کو دنیا میں قوم کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں اور حقیقی خطرات سے بالکل لابلد ہیں. نظر ہی نہیں کہ خطرہ ہے کہاں اور کس طرف سے آنے والا ہے, اور اگر علم ہے بھی تو پھر عمدن مجرم کے طور پر قوم کی توجہ کو ہٹا رہے ہیں ان خطرات سے. یعنی جماعت احمدیہ جو اسلام کے لیے دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے, وہ تو ان کے لیے شدید خطرہ ہے, اور عیسائیت جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے اسلام کے لیے, تمام دنیا پر چھا جائیں گے دجال بن کر, ان سے کلیتاً غافل ہیں بلکہ ان کے مددگار بن رہے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ روک کر, یعنی روکنے کی کوشش کر کے, روک تو کوئی نہیں سکتا, جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ عجیب حکومت ہے کہ جو نظریات کے اوپر پابندی لگا رہی ہے, جو آزادی ضمیر کا گلا گھونٹ رہی ہے, تو اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف جلسہ سالانہ ہمارا بند تھا اور جلسہ تک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, دوسری طرف پاکستان ٹیلی ویژن پر پادری آ کر باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہے تھے. اسی سے ان کا دوگلا پن بھی ثابت ہو جاتا ہے، ان کے الزامات کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے. جب بھی انسان غلط اقدام کرے تو اس کے غلط نتیجے نکلتے ہیں. جماعت احمدیہ کی تبلیغ جب روکنے کی کوشش کی خطرہ بنا کر، تو ساری دنیا میں شور پڑا کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے. تو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو آزادی ضمیر کے محافظ ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو چھٹی دے دی. بلکہ پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واقعہ ہوا ہے کہ اس حکومت، اس سو کالڈ اسلامی حکومت کے نیچے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ کے پیش کیا گیا. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. تم نے اگر ہماری پشت پر سے حملے کرنے ہیں تو کرتے چلے جاؤ. ہمارا رخ تو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشتخاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے. میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے. مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا. خدا تعالی خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں. سو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھا دے. سو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھی. نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ جو نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. یہ ہے وہ خطرناک عالمی منصوبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی پیشگوئیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنایا تھا. اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ہم مصروف ہیں، اس لیے بلاؤ اپنی مدد کے لیے ساری عیسائی طاقتوں کو اور ان دہریہ طاقتوں کو بھی جن کے جھوٹے خدا کو پاش پاش کرنے کا عزم لے کر جماعت احمدیہ اٹھی ہے، یا جن کے جھوٹے خداؤں یعنی ان انسانوں کو کی تعلیمات کو پارا پارا کرنے کا عزم لے کر جماعت اٹھی ہے، جنہوں نے خدا کی تعلیموں کو رد کر کے نئی انسانی تعلیموں کو نجات دہندہ تعلیموں کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے. تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی. بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عالمی فتح کا پروگرام اور منصوبہ جسے تم سازش کہہ رہے ہو. اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ نے آج سے نہیں، تمہارے اپنے قول کے مطابق 90 سال سے زائد عرصہ سے شروع کر رکھا ہے. ایک ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں شروع کر رکھا ہے. اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے بیج قرآن کریم میں بویا گیا تھا. بلکہ یہ وہ پروگرام ہے جب انسانی پیدائش، بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا گیا، اس وقت ساتھ ہی یہ پروگرام بھی منسہ شہود پر ابھر آیا تھا. یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو اور کائنات کی فتح کا منصوبہ ساتھ ہی تعمیر نہ کیا جائے. یہ دو باتیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی. پس قرآن کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے, یعنی خدا نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تمام دنیا پر, تمام دنیا کے دینوں پر اس کے دین کو یا اس کو غالب کر دے, تو یہ منصوبہ تو بن چکا ہے اور ہم اسی منصوبے کو پورا کرنے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. تمہیں توفیق نہیں مل رہی اس منصوبے کے لیے کوئی کام کرو, تمہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہماری طرح قربانیاں دو, اپنی جان مال عزتیں پیش کرو, زندگیاں وقف کرو اور غور و خوض کر کے دیگر مذاہب پر اور اسلام پر نئے نئے نکات لے کے آؤ, نئے دلائل پیش کرو, نئے براہین سے دنیا کا مقابلہ کرو, ان کو فتح کرو. ان باتوں سے تمہاری بیٹھے ہوئے, تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے گالیوں کے, سوائے جبر کے, سوائے تشدد کی تلوار کے. بس ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ حالت پر پاتے ہیں. ہم تو اس نقشے کے اندر اپنے وجود کو لکھا ہوا پاتے ہیں, اپنے نقوش کو مرتسم پاتے ہیں اس نقشے میں. جو نقشہ قرآن کریم میں بنایا گیا ہے, ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ اور تم خود ان نقوش کو ابھار رہے ہو اور تمام دنیا پہ یہ اعلان کر رہے ہو کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا کی فتح کا منصوبہ بنایا, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی, آپ کی جماعت کے سوا کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی. بس ہم تو راضی ہیں اس تقسیم پر, جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو, جو زور لگتا ہے لگاؤ, جتنی طاقتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, ساری دنیا میں احمدیت کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ تم سب کے لیے خطرہ ہے, مگر ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے باز نہیں آئیں گے. ہمارا ایک قدم بھی تمہارے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے گا, تمہارے بڑوں کے, تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے خوف سے ایک قدم بھی ہمارا پیچھے ہٹنے والا نہیں, کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کو اپنے آقا اور اپنے مولا کے طور پر ہم نے پکڑا ہوا ہے. آپ کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ کے غلام پیچھے ہٹنے والے غلام نہیں تھے. آپ کے غلاموں کی فطرت کا خمیر اس مٹی سے نہیں اٹھایا گیا جس مٹی میں بزدلی پائی جاتی. بس ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میدان میں لازماً آگے بڑھیں گے, ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, ہر جہت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور ہم اور ہمارے آنے والی, ہمارے بوڑھے اور ہمارے بچے نہیں چین لیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ظالموں کے چہروں سے نوچ کر, ظالموں کے سروں سے نوچ کر واپس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش نہیں کر دیں گے. وہی ہمارے لیے تمانیت کا وقت ہے, وہی ہمارے چین اور آرام جان ہے. اسی کی خاطر ہم جیتے ہیں, اسی کی خاطر ہم مرتے رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد اسلام کا جھنڈا تمام دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے بڑے سے بڑے ایوانوں پر لہرایا جائے, ایک ہی جھنڈا ہو, اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہو, ایک ہی اعلان ہو اور نعرہ ہے تکبیر کا اعلان ہو, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے جو ایک خدا ہے, اور کوئی اور رسول باقی نہیں رہا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا آخری صاحب شریعت اور صاحب حکم رسول ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک افسوسناک خبر میں جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلے کے ایک بہت ہی مخلص اور فدائی اور نہایت منکسر مزاج بزرگ صوفی غلام محمد صاحب وفات پا گئے ہیں. صوفی صاحب نہایت ہی بے لوس اور بے نفس خادم میں سلسلہ تھے. ہائی اسکول میں جب میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ ہمارے استاد بھی تھے اور اساتذہ میں ان کو ایک خاص عزت اور محبت کے مقام سے دیکھا جاتا تھا. بہت ہی ہمدردی رکھنے والے, بہت ہی پیار کرنے والے بچوں سے, اور اس کے باوجود ڈسپلن کے قائل تھے, یعنی کھلی چھٹی دے کر آوارہ بنانے والے نہیں تھے. اور پھر مختلف وقتوں میں سلسلے کی مختلف خدمات کی توفیق ملتی رہی. جلسہ سالانہ لنگر ان دنوں میں وہاں لگا کرتا تھا مسجد نور میں, اس میں بھی بڑی خدمات سر انجام دیتے رہے. عاجزی اور انکساری اور وفا, یہ تو ان کی گھٹی میں تھا, گھٹی میں تھیں باتیں. اور ہر حال میں حکم کے بندے, اطاعت شعار, کلیتاً بے نفس انسان. بہت ہی میں نے ان کو قریب سے مختلف وقتوں میں ان کے ساتھ متحد کام کر کے بھی اور اوپر کام کر کے بھی دیکھا ہے. بہت ہی ایک پیارا وجود تھا جو ہم سے رخصت ہوا ہے, اور غالباً 85 سال کی عمر ہوگی ان کی یا اس سے زائد, اور آخری سانس تک خدمت ہی کرتے رہے ہیں, ایک دن بھی چھٹی نہیں لی. غالباً ان کی دعا اور خواہش بھی یہی ہوگی کہ کام کرتے کرتے گزروں. چنانچہ اسی حالت میں, یہ کام کی حالت میں ہی رخصت ہوئے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی حیثیت سے بھی اور سلسلے کے پرانے خادم کی حیثیت سے بھی, اس وقت کام کرنے والے ناظر اعلیٰ ثانی کی حیثیت سے بھی, جماعت پر ان کے بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں. اس لیے نماز جنازہ غائب ہوگی ان کی ابھی جمعہ کے بعد, اس میں بھی دعا میں یاد رکھیں, اور بعد میں بھی جب توفیق ملے دعا خاص کا, اس میں بھی صوفی صاحب کی مغفرت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.